جو بالکل حق کی بات سے دور نکل گئے اور انہیں نور ایمان صحیح معنوں میں نصیب نہ ہوا اور وہ حق بات سننے دیکھنے سے بالکل اندھے اور پیارے رہے. تو یہ اضاعت جو لفظ ہے اس کے دو ترجمے ہیں, یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. میں نے جو ترجمہ کیا وہ متعدی کا ہے, صرف آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا. دوسرا ترجمہ ولما اضاعت, جب روشن ہو گیا ما جو کچھ بھی حولہ اس شخص کے ارد گرد تھا, جب اس کا ماحول روشن ہو گیا, یہ لازم کا ترجمہ ہے. اور سمن یہ جمع ہے, اس کا واحد اسمو, اور بکمن کا جمع جو واحد ہے وہ اب کامو, اور عمیون کا واحد اما. یہ جمع کیسی یہ ہے اور صفات ہیں منافقین کی جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالی نے دو طرح کے منافقوں کا ذکر کیا, ایک تو بالکل حق سے محروم ہو گئے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت روشنی لی اور کفر بھی ان کے اندر رہا, کلک رہا جن کو کچھ. وہ مثال ایک اور دی, او کا سیبن یا بادل کی مثال ہے. دوسرا ترجمہ او کا سیبن یا بارش کی مثال ہے. سیبن بادل کو بھی کہتے ہیں اور بارش کو بھی کہتے ہیں, اور سیب ایسے بادل کو کہتے ہیں جس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی موجود ہو. جس طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں, او کا سیبن یا بادل کی طرح من السماء, آسمان سے. اگر ترجمہ دوسرا کریں تو پھر ہوگا یا آسمان سے بارش کی طرح. فی ہے ظلمات, اس میں تاریکیاں ہیں, ورعد اور کڑک ہے, وبرق اور چمک ہے. یہ جو بجلی ہے نا, بجلی اس کی کئی صفتیں ہیں. اگر تو بجلی کے اندر چمکنے کا وصف ہو تو اس کو برق کہتے ہیں, اگر بجلی میں گرجنے کا وصف ہو تو اس کو رعد کہتے ہیں, اور جو بجلی شدید کڑک کے ساتھ گرنے والی ہو اس کو سائقہ کہتے ہیں. تو یہ بجلی کے مختلف اوصاف ہیں. یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے, عربی زبان کی اتنی فصاحت اور بلاغت ہے, دنیا کی کوئی زندہ زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس دور میں انگلش کو بین الاقوامی زبان سمجھا جاتا ہے, لیکن انگلش کی یہ جو لینگویج اور زبان ہے یہ عربی زبان کا بالکل موازنہ نہیں کر سکتی. یہ جس وقت قرآن پاک کی جو تفسیر ابن کثیر ہے, دارالسلام والوں اس کو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کروائی, تو پھر اس کے بعد جب کام مکمل ہوا تو اس کی تقریب ہوئی. یہ ڈاکٹر محمود غازی جو وزیر مذہبی امور رہا ہے, یہ ڈاکٹر محمود غازی کو اس تقریب میں بلایا گیا. تو ڈاکٹر محمود غازی نے اس وقت اپنے درس میں کہا, میں بھی وہاں موجود تھا, کہنے لگا کہ ہم نے گورنمنٹ کی سطح پر ان چیزوں کو انگلش میں لانے کا پروگرام بنایا, لیکن کئی الفاظ ایسے آ جاتے تھے کہ ہمیں انگریزی زبان میں ان کا متبادل ملتا ہی نہیں. اب یہ بجلی ہے نا, اردو زبان میں رادن برخن سب کا ترجمہ کئی لوگ بجلی کر دیتے ہیں, لیکن عربی کے اعتبار سے تھوڑا سا بسف بدل جائے مفہوم بدل جاتا, لفظ بدل جاتا ہے. اس کے لیے بسف کے بدلنے سے اللہ الفاظ بدل دیتا ہے. مثلا بادل ہی مراد لے لیں, اب جو بادل ہے نا اگر اندھیرا ہو اس میں اور گرج چمک ہو تو سیبن اس کو کہتے ہیں, سفید بادل ہوں اس کو مسنن کہتے ہیں, بادل آ رہے ہوں اور ان سے پانی نکلتا محسوس ہو رہا ہو تو اس کو آرسن کہتے ہیں, اور اگر بادلوں سے پانی نچڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو اسے موسرات کہتے ہیں. ہیں سارے بادل, اور اسی طرح یہاں بجلی برق بھی بجلی ہے، راگ بھی بجلی ہے، سائقہ بھی بجلی ہے، لیکن برق کا ترجمہ چمکنے والی بجلی، راگ گرجنے والی، اور سائقہ شدید کڑک اور گرج کے ساتھ گرنے والی بجلی. تو فرمایا کسیب من السماء، یا آسمان سے بارش یا بادل کی مثل، فی ظلمات، جس میں اندھیرے بھی ہیں، ورادن، اور اس کے اندر کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے، اور برقن، اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، وہ گرج کر گرنے والی بجلی کے ڈر سے، حضر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیطم بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. ظاہراً تو یوں لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص بجلی چمکے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، تو اپنے آپ کو شاید کچھ دیر کے لیے ہلاکت سے بچا لے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر حقیقت میں اس طرح یہ لوگ نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قوت ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے. اور پھر یہ جو دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہیں، تو اس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ پہلی مثال میں تو وہ منافقین ہیں جو قطعی طور پر دل سے ہی اسلام کے منکر ہیں، لیکن کسی غرض اور مطلب سے وہ مسلمان بن گئے ہیں، اظہار کیا ہوا اسلام کا. اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو شک اور تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں اور ضعف ایمان میں مبتلا ہیں، کچھ حق کے قائل بھی ہیں مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ جس کی وجہ سے وہ چلے دین کے اوپر اور تکلیفوں اور مصائب و آلام کو برداشت بھی کر دیں. ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مصائب و آلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اس مثال میں بارش سے مراد اسلام کی رحمت کی، دین کی بارش ہے، جو انسانیت کے لیے اسلام رحمت بن کر آیا ہے، اور اندھیرے اور گرج اور چمک جو ہے اس سے مراد پھر یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جو مشکلات اور مصائب انسان کو آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو اسلام کے اوپر چلتے ہوئے سخت قسم کا جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو کمزور دل والا، ایمان والا شخص جو ہے وہ ان مصائب و علام سے بچنے کے لیے ایک طرف ہوتا ہے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو جہلیت کی طرف سے شدید مزاحمت پیش ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ انہیں لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو دل کے صحیح پکے اور مضبوط مسلمان ہوتے ہیں. کچے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. پھر اس میں دوسری مثال میں جنہیں کچھ ایمانی مسائل حاصل بھی ہیں لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ مصائب و علام اور مشکلات کا سامنا کر پڑے، جب تھوڑی سی سہولت آتی ہے اسلام پر چل لیتے ہیں، اور مشکل آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، بیٹھ لیتے ہیں. یہی بات اللہ نے آگے ذکر کی. اللہ فرماتے ہیں یقاد و قریب ہے البرق، یہ بجلی جو چمکنے والی ہے، یختفو، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، بصارت کو، علما اضاء لہم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے یا وہ ان کے لیے روشنی کرتا ہے، مشو فی ہے، تو وہ اس میں چلتے ہیں. تھوڑا بہت نور ایمان جو ہے میسر ہے تو اسلام کے ساتھ چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جب اسلام کے راہ میں مصائب و آلام آتے ہیں تو پھر یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آگے بار بار مصائب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتا. ان کانوں میں سننے کی جو طاقت رکھی ہے اور آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ چھین لیتا. تو معلوم ہے ان سے مکمل طور پر سلب نہیں کی. پیچھے تو فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور وہ سلب کر لیا، چھین لیا. یہاں فرمایا اگر چاہتا اللہ تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو، یا ان کی جو نور بصارت ہے وہ، اور سننے کی جو قوت ہے وہ، اللہ تعالیٰ چھین لیتا. تو معلوم ہوا مکمل طور پر اللہ نے ان سے سلب نہیں کی. یہ وہ کمزور ایمان والے ہیں جن کے اندر نفاق کی بیماری ہے, لیکن کچھ ایمان کے مسائل بھی موجود ہیں لیکن ایمان کمزور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک تو اللہ نے تین گروہ بیان فرمائے ہیں. اب اس اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی آل ایمان کو نہیں خطاب کرتا بلکہ تمام انسانوں کو, کہ مسلم ہے کافر ہے منافق ہے, سب کو مخاطب ہو کر اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین, اور ان لوگوں کو بھی, من قبلکم, جو تم سے پہلے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو دعوت دی ہے, مگر اس سے فائدہ تو وہی اٹھا سکیں گے جن لوگوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگا, اور جن کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی وہ اس سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. پھر یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا, عبادت رب کی ہوتی ہے, اور رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے. جو پیدا نہیں کرتا بے شک اپنے آپ کو رب کہتا ہو وہ رب نہیں ہے. جیسا فرعون نے کہا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں, لیکن حقیقت میں وہ رب نہیں تھا, اس لیے پیدا کرنے کا وصف اس میں موجود نہیں تھا. پھر دوسری بات, عبادت کا حکم ہے. اب عبادت اس کی ہوگی جو پیدا کرنے کا وصف رکھتا ہو. جس میں پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے وہ بندگی کے لائق بھی نہیں ہے. اگر نا دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کی پکار کرتا ہے, دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتا ہے, تو اس کا اپنا یہ ہوگا, یہ دعا پکار کر کے اس کو اپنا خالق مان رہا ہے, حالانکہ اس کی یہ دعا پکار جھوٹی ہوگی, نہ وہ اس کا خالق ہے ہی نہیں. یا تو پہلے ثابت کرے کہ اس کا پیدا کرنے والا وہ ہے, پھر اس کی پکار سچی ہوگی. جب یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا بلکہ سب کا خالق اللہ ہے, حل من خالق غیر اللہ کیا کر, اللہ سوال کرتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ کے سوا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے. جو پیدا کرنے والا ایک ہے تو بندگی کے لائق بھی وہ اکیلا ہے. جو پیدا کرنے کا وصف نہیں رکھتا وہ بندگی کے لائق بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ آگے اپنے رب ہونے کے دلائل پیش کرتا ہے. اس کو علماء کہتے ہیں دلائل کونیہ, کائنات سے کون و مکان سے دلائل پیش کر کے اپنے آپ کو منوانا. فرمایا اللہ جی, وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, جا اللہ جس نے بنایا ہے, لکم, تمہارے لیے, الارض, زمین کو, فراشن, بچھونا. فراش مطلق طور پر بستر یا بچھونے کو کہتے ہیں. بچھونے کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جس طرح مہاد اور مسجد. تو مہاد یہ کنایتن زمین کے لیے بولا جاتا ہے, کیونکہ یہ زمین سب لوگوں کا مسکن اور بچھونا ہے. اور مسجد اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان تیگ یا سہارا لے کر اپنے آپ کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے, ہاں وہ چار پائی ہو, بیڈ ہو, یا گدا ڈال لیا ہو, تو اس کو مسجد کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا فراش, فرش بنایا ہے. یا آلہ کا جو لفظ ہے اس میں دو معنی ہیں, ایک تو یہ خالہ کا کام مترادف ہے, پیدا کرنا. دوسرا معنی کسی چیز کی تخلیق کر کے اس کے بعد اس کو بنانا اور سنوارنا, دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ جی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. السماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء, اور اتارا اس نے آسمان سے پانی. یہاں دیکھیں اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء, اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اور کئی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بادل سے پانی نازل کیا. وانزل المؤثرات ماء, اس نے بادلوں سے پانی اتارا ہے. اب بظاہر ان میں تعارض ہے, بادل اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے. کئی آیتوں میں آ گیا آسمان سے پانی اتارا، اور کئی آیات میں آ گیا بادلوں سے پانی اتارا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے. جو لوگ احادیث کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تعارض ہے، بڑا جی سلاد ہے، حقیقت میں جو صحیح احادیث ہیں ان کے مفہوم میں آپس میں تعارض اور تضاد نہیں ہوتا. وہ سمجھنے والے کی سمجھ کا تضاد تو ہو سکتا ہے، حقیقت اس میں تضاد نہیں ہوتا. بتا کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کی، اور وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں متعارض ہیں. اگر ظاہری تعارض دیکھ کر کسی چیز کو رد کیا جا سکتا ہے، تو کوئی یہ اگر کہہ دے علی اعوذ باللہ قرآن میں بھی تعارض ہے. دیکھو کہ اللہ کہتا آسمان سے پانی آیا، کہ اللہ کہتا میں نے بادلوں سے پانی برسایا ہے، تو یہ بات نہ قرآن کے لیے درست ہے نہ حدیث کے لیے درست ہے. اس لیے اس میں حقیقتاً کوئی تعارض نہیں ہے. وجہ اجالہ تعارض یہ ہے کہ سماع کا لفظ جس طرح آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، بادل کے لیے بھی بولا جاتا ہے. سماع اصل میں بلندی کو کہتے ہیں، کیونکہ بادل جو ہے وہ ہمارے سے بلند ہوتا ہے، اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں، اور آسمان کو بھی سما کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سے بلندی پر واقع ہے. تو اس سے سما بول کر اس سے مراد بادل لیے جائیں، تو پھر دونوں کا مفہوم ایک ہے. دوسرا معنی، دونوں اپنے حقیقی معنوں پر ہیں، تو پھر یہ تطبیق مفسرین نے کی ہے، پانی تو آسمان سے آتا ہے لیکن اس کے نیچے جو بادل ہے نا، بادل اس کے لیے چھاننی کا کام دیتے ہیں، کہ وہاں سے بارش کا پانی بادلوں پر پڑتا ہے، یہاں سے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کہیں زیادہ یہ زمین پر گرتا ہے. اگر یکدم آسمان سے پانی زمین کے اوپر گرے، تو زمین کے اندر شگاف اور گڑھے پیدا ہو جائیں، زمین اس کو برداشت نہ کر سکے. تو اللہ نے نظام یہ بنا دیا ہے کہ جہاں پانی آسمان سے نیچے گرانا ہوتا ہے، اس کے نیچے اللہ بادل رکھتا. یہ ایک تطبیق بھی مفسرین نے دی ہے کہ جس طرح پانی جو ہے، یا کوئی چیز بھی جب اس کو چھاننے میں لا کر چھانا جاتا ہے، تو اس کا وہ پریشر اور زور نہیں رہتا جو ڈائریکٹ سیدھا اس کا گرنے کی وجہ سے ہوتا. تو دو یہ تصدیقیں اس کی ذکر کی گئی ہیں. اب پانی کیوں اتارا؟ فاخرج بہ، تو اس نے نکالا ہے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزق اللہکم، تمہارے لیے رزق، اللہ نے پھل پیدا کیے اس سے. پانی زمین پر بھیج کر بنجر زمین کو آباد کیا، اور جہاں پانی اللہ نے بھیجا وہاں پر زمین سے اللہ نے پیداوار اگائی، جس پیداوار میں تمہارے لیے پھل، میوہ جات، سبزیاں، کھانے کی چیزیں ہیں. تو یہ اس نے پانی کے ذریعے تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تمہیں رزق میسر آ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. انداز ند ان کی جمع ہے، ند کہتے ہیں حصے دار اور شریک کو، یعنی آسمان بنانے میں، آسمان سے پانی برسانے میں، پانی کے ذریعے زمین سے روزی اور رزق نکالنے میں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی حصے دار نہیں ہے، یہ اکیلا اللہ ہی کرتا ہے. وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا اچھی طرح کہ یہ سارا نظام اللہ کرتا. جب سارا نظام اللہ کا ہے تو پھر بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے. تو یہ نیچے تو ہی ربوبیت ہے کہ اس نے آسمان بنایا، پانی نازل کیا، پھل اگائے رزق کے لیے، یہ توحید ربوبیت ہے کہ سارے کام کا کرنے والا وہ اکیلا ہے. اب جس کو کام کرنے والا اکیلا مانے، بندگی میں بھی اس کو اکیلا کر لے، تو وہ توحید الوہیت ہے. یہ دونوں توحیدیں اللہ نے یہاں بیان فرما دی ہیں. تو یہ بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلانے والا ہے، تو پھر اس نے بتایا جس نے یہ سارا نظام بنایا وہی مالک یہ احکام جاری کرتا، تو اس کے احکام میں شک شبہ نہ کرو. فرما ان کنتم، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، مما اس چیز کے متعلق، جو نزلنا ہم نے نازل کی، اللہ عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت، تو تم کوئی صورت لے آؤ، من مثلہ ہی اس جیسی. پہلے میں نے بتایا تھا پورا قرآن 10 صورتیں، پھر اللہ نے ایک صورت کہہ دیا، تو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کہنے والوں، انسان کی بنائی کلام کہنے والوں، ہمت ہے تو جیسی کتاب لاؤ، کتاب نہیں 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ. اور صرف یہی نہیں، تم اکیلے ہی بدعو، اور تم پکارو شہداءکم، اپنے ہم نماؤں کو، مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان اللہ پیدا اگر جاؤ میں سچے ہو، سارے مل کر آج یہ جتنا اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ساری ذریت لا کر بھی یہ کر دو. تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ساری ذریت لانا ضروری. اب کئی لوگ یہاں سے یہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ کہتا نا اپنے مددگاروں کو پکار لو اگر تم سچے ہو، تو معلوم ہوا جو سچا بندہ ہوتا ہے اللہ کے سوا بھی لوگوں کو پکار سکتا ہے. حالانکہ یہ مفہوم درست نہیں ہے. قرآن کی دوسری نصوص اس کی تردید کرتی ہے کہ دعا اور پکار تو صرف اللہ سے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ صرف فکر کی کجی ہے. فرما بھائی لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا. یہ لم جب فعل پر داخل ہوتا ہے تو ماضی میں کسی کام کی نفی کرتا ہے کہ اگر تم نے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام نہیں کیا، ولم تفعلوا، تو آنے والے زمانے میں بھی ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے. تو اس میں استقبال کی نفی تاکیدن ہوتی ہے. فاتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، التی وقودھا الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں. وعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ پیدا کی جائے گی معنی بناتے ہیں، یہ بات غلط ہے. جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے. عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ کا قرآن میں ایک طریقہ یہ ہے، جب کفار کے لیے وعیدیں بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے بشارتیں بیان کر دیتا ہے. تو صرف قرآن جو ہے نا یہ ڈرانے اور انذار والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بشارت بھی سناتی ہے. اس لیے فرمایا نا قرآن میں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ بشارت بھی سناتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی. آگے بشارت بیان فرمائی، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دو ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا ایمان الگ ذکر کیا اور عمل الگ ذکر کیا ہے، لہذا عمل ایمان سے علیحدہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے، ایمان کے اندر عمل شامل ہے. جو علیحدہ جہاں بیان کیا وہاں عمل کی اہمیت بتانا مقصود ہے، کہ ایمان کا فائدہ تبھی ہوگا جب تمہارا عمل درست ساتھ ہوگا. صحیح عمل ساتھ رکھ کے ایمان ہوگا تو فائدہ ہوگا. آگے کئی مثالیں آئیں گی جہاں پر ایسی چیزوں کو اللہ نے ایمان قرار دیا ہے جس میں تینوں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اقرار، تصدیق اور عمل. ان لہم، یقیناً ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. علماء، جب کبھی، رزقوا منہا، یہ ان جنات میں سے، باغوں میں سے رزق دیے جائیں گے. من ثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی. قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، وعطوا بہ، اور وہ دیے جائیں گے، متشابہاً، آپس میں ملتے جلتے، جو پھل ان کو عطا کیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے. اب وہ مشابہ دیکھ کر، شکل و شبہ دیکھ کر سمجھیں گے یہ تو دنیا میں بھی ملا ہے، لیکن ان کا رنگ تو مشابہ نظر آئے گا، لیکن اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ اور مٹھاس، وہ دنیا کے پھلوں سے یہ اوصاف اس کے کہیں جدا ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا، اور اہل ایمان کے لیے ان باغات میں، جنتوں میں ہوں گی، ازواج المطہرہ، صاف ستھری بیویاں. یہ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج عربی زبان میں جوڑے کو کہتے ہیں، خواہ وہ انسانوں کا جوڑا ہو یا نباتات اور جمادات کا جوڑا ہو، اصل میں زوج کا اطلاق جوڑے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں پر مرد و زن کے جوڑے کے اوپر یہ لفظ بولا گیا ہے. تو زوج کا لفظ مرد کے لیے بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی، کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں. متحرہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تطہر اور پاکیزگی، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو جن بیماریوں کے ساتھ رکھا ہے، قیامت والے دن یہ ان بیماریوں سے بالکل صاف اور ستھری ہوگی. بعض وہ ایام دن کی وجہ عبادت سے محروم ہو جاتی ہے، اور شریعت نے عقل اور دین میں نقصان بتایا ہے، یہ نقصان قیامت والے دن نہیں ہوگا. وہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی، یہاں اللہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ کہتے تھے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ یہ مکھی کی، مچھر کی، یہ چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑوں کی مثالیں بیان کرتا، وہ تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ قرآن میں مثالیں دے دے کر بات سمجھائی، کہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، کہیں مکڑی کی مثال اللہ نے پیش کی، تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے۔ ضربا یضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی مارنا ہوتا بھی ہے، اور اس کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو، تینوں معنی ہے اس کے۔ تو یہاں پر بیان کرنا معنی ہے ان یضرب مثلا، کہ وہ ایک مثال بیان کرے، ما جو مثال بعوضۃً مچھر کی ہو، فما کو کہا، یا جو اس سے بھی اوپر ہو، اس سے بھی گٹیار چھوٹی ہو، یہ معنی بھی ہے، اور یہ معنی بھی ہے اس سے بھی کوئی بڑی ہو، مچھر سے بڑے جانور کی یا اسے چھوٹے کی، دونوں مفہوم اس میں ہیں۔ فام الذین آمروا، تو یہاں سے ایک مسئلہ حل ہوا کہ حق بات بیان کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور جب انسان لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر حق بات بیان کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ احمد کے اندر حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نیشابوری کا قول بھی یہ سیر علامہ نبلاء علامہ صافی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تین چیزوں کو جب تک میں نے نہیں اپنایا مجھے ایمان کی مشاق نصیب نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں عبدت اللہ خمسین سنتن فما وجدت حلاوت الایمان، 50 سال میں نے اللہ کی عبادت کی، مجھے ایمان کی مشاق نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے تین چیزوں کی خاطر چھوڑ دیا۔ پہلی چیز کہتے ہیں میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے مجھے حق بات بیان کرنے پر قدرت مل گئی۔ جو لوگوں کا منہ دیکھتا ہے وہ سچی بات کہنے سے جھجکتا ہے، تو لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دو تو تمہارے اندر سچی بات بیان کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے امور کو اخروی امور کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں آخرت کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگ گیا ہوں، اور دنیا کے جو امور نعمتیں ہیں یہ اللہ مجھے آخرت میں عطا کر دے گا۔ اور تیسری چیز برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر میں نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ تو جب کوئی بندہ نیکوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے بروں کی مجلس چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کے امور پر آخرت کے امور کو ترجیح دیتا ہے، اور لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے حق بات کی توفیق ملتی ہے، پھر اسے ایمان کی صحیح معنوں میں مثال اور شرینی مل جاتی ہے۔ تو یہ باتیں سن کر ایمان والے پھر کیا کہتے ہیں، فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا، بھر کے وہ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثالیں جو باتیں بیان ہوتی ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا، اس کے ساتھ مثال کے طور پر، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وہی بات جس طرح میں نے ابھی پہلے بات تھوڑی ذکر کی کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں اللہ ادھر رسی ان کی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ دیکھو آگے یہی مراد اللہ نے واضح کی، وما یضلو بہ، نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر اطاعت سے خارج ہونے والے کو۔ فسق اصل میں اطاعت سے نکلنے کو کہتے ہیں، خروج من الطاعۃ، اس کو عربی میں فسق کہتے ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فسق اعتقادی ہے اور ایک فسق عملی ہے۔ عقیدے کا فاسق ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر عمل کا فاسق ہے، عقیدے کا فاسق نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے اور گناہگار ہے۔ تو الا الفاسقین، گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جن جو اس کی بات ہی نہیں مانتے، اطاعت سے نکل جاتے ہیں، تو انہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ڈھیل دیتا ہے۔ فاسق کون ہے، ان کے مزید اوصاف بیان کیے، الذین ینقضون عهد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کر لینے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْتَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں قطع کر دیتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بھی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اَنْ يُوصَلَ کہ اس کو ملایا ہے جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں صلہ رحمی کا جو اللہ امر فرماتا ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں روابط توڑ دیتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں اُولَئِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے تم کرتے ہو آگے اللہ نے دلیل دی کیف تکفرون باللہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم مردہ تھے یعنی وجود نہیں تھا تمہارا فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی تازہ کر لیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا اس زندگی کے بعد موت ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ کیا فَسَوَّاهُنَّ ان آسمانوں کو اس نے برابر کیا سبع سماوات سات آسمانوں میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ جو آیت ہے نا اس میں دو زندگیاں اور دو موتیں بیان ہوئی ہیں اب جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے دو زندگیاں دو موتیں بتائی ہیں تو اگر قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اسے سوال و جواب ہوتے ہیں اس کو عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں یہ تو ایک تیسری زندگی ہے تو لہذا ہم تو وہ بیس کبھی بھی نہیں مانیں گے جو اس طرح کی بات بتائے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف تو یاد رکھو یہ جو دو زندگیاں ہیں نا ایک یہ اور ایک اس کے بعد اخروی زندگی یہ وہ زندگیاں ہیں جو مکمل شعور والی ہیں مکمل شعور والی ہیں قبر کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو مکمل شعور والی ہے یہاں سے مراد مکمل شعور والی اور جس پر احکام لاگو ہو رہے ہیں وہ زندگی ہے دنیا کی اور آخرت میں انسان کو مکمل طور پر شعور ہوگا اور وہاں پر تمام حالات کو وہ مشاہدہ کرے گا اور وہاں پر بھی احکام یہ سزا جزا کے لاگو ہوں گے لیکن قبر کی جو زندگی ہے نا یہ مکمل شعور والی زندگی نہیں ہے اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے یہ ترمذی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہاں سے معلوم ہوا یہ اخروی معاملہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے دوسری بات قبر میں وہ زندگی نہیں ہوتی جس میں دنیا کی زندگی جس طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا شادی بیاہ عبادات یہ احکام نہیں ہوتے اتنی حیات کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں انسان کو نعمتوں کا شعور ہوتا ہے اور عذاب کا ادراک ہوتا ہے یہ شرع عقیدہ تہاویہ میں امام ابن بلد حنفی علیہ رحمہ نے عقائد کے ضمن میں یہ بڑی تفصیلی اس کی بات وہاں پر کی ہے ہمیں قرآن سے تیسری زندگی کا بلکہ کئی زندگیوں کا وجود معلوم ہوتا ہے مثلا اللہ کے ولد یہ تو وفاکم باللیل اللہ وہ جمعہ رات کو فوت کرتا ہے جب بندہ یا اللہ یتوفل انفسا ہین موتیا واللتی لم تمت فی منامیا اللہ وہ ہے جو تم نفسوں کو جانروں کو قبض کرتا ہے اور اسے بھی جو اپنی نیند میں مری نہیں ہوتی نیند کے وقت بھی اللہ روح قبض کرتا ہے جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا اس کی پکڑے رکھتا ہے اور جس کے زندہ رہنے کا فیصلہ آتا اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے تو یہاں سے معلوم ہے قرآن بتا رہا ہے جب بندہ سوتا تو مرتا ہے دعائیں بھی اللہ بسمے کا اموتو و احیا اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی زندگیاں ہیں پھر تو کئی موتیں ہیں تو موت کو جب نیند کو اللہ تعالیٰ موت کی طرح قرار دے رہا تو یہ موت نیند کی بہن شمار ہوتی ہے تو اس لیے یہ زندگی جو درمیانی ہوتی ہے تو قرآن سے بھی کئی زندگیاں اور کئی واقعات آگے آئیں گے وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اور باقی اللہ نے یہاں بیان کہ جو کوئی زمین میں وہ تمہارے لیے یہاں سے یہ قاعدہ نکلا ہے کہ کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہے نا یہ رہنے کی اصلا مباح ہیں حرام وہ ہوگی جس کے حرام کی دلیل رہے گی عبادات کے لیے اور قاعدہ ہے وہ آگے انشاءاللہ سورہ شورا کی تفسیر میں آئے گا پھر ثم استوی الی السماء استوا کا اصل معنی ہوتا ہے بلند ہونا جب اس کے ساتھ صلہ علی آ جائے عین لام اور یا یہ الہ جب صلہ آتا ہے اس کا معنی اوپر ہونا، بلند ہونا، جب صلہ الہ آ جائے حمزہ لام اور یا، اس کا معنی ارادہ کرنا، تو یہاں استواء الہ ہے، تو جو استواء الہ ہے اس کی انشاءاللہ بات میں آگے جا کر کروں گا. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسمان اللہ نے اوپر تلے سات بنائے ہیں اور ہر چیز پر جب اللہ کو قدرت ہے تو وہ عبادت کے لائق بھی اسی لیے اکیلا ہے. باقی انشاءاللہ کل ذکر کریں. ابھی ہم حدیث کو